وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الأزكياء وعلى أصحابه الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
حضرات محترم برادران اسلام معزز خواتین اسلام میری عزیز بیٹیوں محترم بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فہم قرآن پروگرام کا آج تیسرا دن ہے آج اتوار بھی ہے خواتین کی طرف کرسیاں کم پڑ گئی ہیں جو جگہ منتظمین نے جس کا اہتمام کیا تھا وہ تنگ ہو گئی ہے خواتین کے لیے مسجد کا دروازہ کھول دیا گیا ہے مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ پہلے دن ہی ہماری بات ہوئی تھی اگر کسی وقت بھی کوئی مشکلات انتظامات کے حوالے سے موسم کے حوالے سے پیش آئیں گی تو انہوں نے بڑے کھلے دل سے اس بات کی پیشکش کی کہ ان کی خدمات ان کے انتظامات حاضر ہیں تو خواتین سے درخواست ہے کہ جو تعداد زیادہ آئی ہے تو خوشی کی بات ہے جگہ کم پڑ جائے تو یہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہوتی لوگ کم پڑ جائیں تو یہ قابل غور بات ہوتی ہے تو الحمدللہ قرآن کی برکت ہے خواتین مسجد میں تشریف لے جائیں مرد بھی بھائی بھی جو یہاں تشریف لا رہے ہیں کرسیاں بھی وہاں پیچھے موجود ہیں آگے دریاں بھی موجود ہیں یہاں بھی تشریف لا سکتے ہیں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے بات سنیں مجھے ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح بھی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اور اس کے بعد مجھے کل بھی بعض نوجوانوں نے بعض دوستوں نے توجہ دلائی کہ آپ نے پہلے دن کہا تھا کہ ایک تحفہ آپ کو دوں گا عموماً تحفے کی صورت یہ ہوتی ہے کوئی کتاب دی جائے کوئی ایسا ہدیہ جو ہاتھ میں آئے جو جیب میں رکھا جائے میں نے آپ کو انشاءاللہ تحفہ دینا ہے اور میں تحفہ کیا دے سکتا ہوں؟ تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، مجھے آپ تک پہنچانا ہے. وہ تحفہ دل میں رکھنے والا ہے، وہ تحفہ جیب میں ڈالنے والا نہیں ہے. اور میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو دوں گا. وہ تحفہ بڑا عظیم تحفہ ہے. آج کی آیات جو ہیں سورہ نساء کی آیات، یہ بڑی اہم بحث ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں کہ امانتیں کیا ہیں، امانتیں کیسے ادا کی جاتی ہیں، اور امانتوں کے مستحق کون ہیں، اور اگر امانتیں ٹھیک ادا نہ کی جائیں تو کیا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا. بلا شبہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین تو سفارش نہیں کرتا، وہ تو حکم ہی دیتا ہے. اس کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ درخواست پیش کرے یا سفارش کرے کہ جی ایسا کر لیجئے، اس کا مقام ہے وہ حکم دیتا ہے. اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مقام بتایا کہ جو کچھ میرا نبی تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اس کا فرمانا بھی حکم ہے. باقی سارے احکام پر تو پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا ہے، اللہ کے حکم پر نہیں کہا جا سکتا کیوں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نہیں کہا جا سکتا یہ کیوں دیا ہے، اور اس مضمون کو بھی آج یہاں بیان کر دیا امانت کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ادا کرو، الا اہلہا، ان کے حقداروں کو. امانت کا تصور آتا ہے تو ذہن میں آتا ہے میرے پاس کسی نے پیسے رکھے تھے، یہ اس کی امانت ہے. اپنا سامان میرے پاس رکھ گیا تھا، یہ اس کی امانت ہے. جب آئے گا مجھے پیسے واپس کرنے ہیں، سامان اسی حالت میں اس کو دینا ہے. لیکن امانت تو اس سے بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ نے لفظ امانت استعمال نہیں کیا واحد، امانات، امانتیں، ایک نہیں کئی امانتیں. اور امانتوں کی کیا کیا قسمیں ہیں مفسرین نے بیان کیا. امانت یہ بھی ہے کہ جس کا جو حق اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے اس کا حق تسلیم کیا جائے، اس کا حق دیا جائے. مثلا اس جانب کبھی توجہ نہیں جاتی، اور ہماری معاشرت اسی لیے بگڑتی چلی گئی، ہم نے ان چیزوں کو ہلکا سمجھا، چھوڑ دیا، حالانکہ بڑی اہم تھیں، یہ بڑی بنیادی چیزیں تھیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ہمارے بڑے کون ہیں اس امت کے اندر، جو بھی بڑی عمر کے ہیں، علم کے لحاظ سے بڑے ہیں، عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں، تو فرمایا کہ جو ان کا احترام نہیں کرتا، اور جو ہمارے چھوٹے ہیں چھوٹے عمر کے لحاظ سے، یا صاحبو چھوٹے اپنی معیشت اور اپنی زندگی کے دوڑ میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، مزدور ہونے کی وجہ سے، ہاری اور مزارے ہونے کی وجہ سے، فرمایا جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پیار نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب یہ امانت میں خیانت ہے کہ اگر آپ کسی بڑے کا احترام نہیں کر رہے، گھروں کے اندر، گلی کے اندر، معاشرے کے اندر، سفر کے دوران اجنبی جگہ پر آپ نے دیکھا ایک بڑی عمر کا شخص ہے، آپ نے اس کے لیے جگہ خالی کر دی، تو آپ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق امانت ادا کر دی. آپ نے کسی چھوٹے کو دیکھا، اور اس چھوٹے کو دیکھا کہ وہ کہیں گرنے والا ہے، اور گرنا، ایک تو گڑے کے اندر گرنا ہوتا ہے، ایک گناہ کے اندر گر جانا ہوتا ہے، اور آپ نے کہا میرا کیا لگتا ہے، پتہ نہیں کون ہے، ٹھیک ہے یہ لڑکا پتہ نہیں کس کا ہے، میرا اپنا بیٹا ہوتا اور میں دیکھتا کہ ہیروئن فروشوں کے پاس بیٹھا ہے، میرے اوپر کیا کیفیت ہوتی. اب یہ بچہ ہے، میرے محلے کا ہے، اس کے ساتھ میری محبت کا تعلق یہ ہے کہ میں اس کو اس مجلس سے نکالنے کی کوشش کروں، یہ میری محبت کا عملی مظاہرہ ہے. اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے کسی کے سامنے بات کر دی، وہ بات سارے شہر میں پھیل جاتی ہے، حالانکہ اس نے امانتاً اپنی بات پیش کی تھی، راز، یہ بھی امانت ہے. اور فرمایا کہ ان المجالس بالامانات، مجلسوں کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ امانت ہے. اس مجلس نے اگر یہ کہا کہ یہ امانت ہے، آپ کسی اور کے سامنے جا کر بیان کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں. اسی طرح سے ایک بات یہ بھی بیان کی، المستشار مؤتمن، کسی نے مشورہ مانگا آپ سے، اور مشورے میں آپ نے غلط مشورہ دے دیا، جانتے بوجھتے غلط مشورہ دے دیا، اس بات چیز کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے، ویسے اٹکل پچو مشورہ دے دیا، یہ بھی خیانت ہے. جب کسی نے مشورہ مانگا اس کو ٹھیک مشورہ دو. اور آن حضور نے فرمایا ٹھیک مشورہ کیا ہوتا ہے، کہ اگر تمہارا اپنا معاملہ ہوتا تو تم اس میں کیا فیصلہ کرتے، اس کا معاملہ تمہارے سامنے آیا ہے تو اس کو ویسا ہی مشورہ دو جو اپنے بارے میں مشورہ دیتے. یہ ایک امانت کی صورت یہ ہے. دوسری صورت امانت کی یہ ہے کہ جس شخص کا جو استحقاق ہے کسی عہدے اور منصب کے لیے، خواہ وہ سرکاری منصب ہو یا سیاسی منصب ہو، اور یہ مفسرین نے بالخصوص ہمارے دور کے بہت بڑے مفسر مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے, جو پاکستان کے مفتی اعظم تھے, انہوں نے اپنی معارف القرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ عہدے, یہ سرکاری مناصب, یہ سب کے سب امانتیں ہیں, اور اگر یہ امانتیں ٹھیک لوگوں تک نہیں پہنچائی جاتی تو یہ خیانت ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم تو بھگت رہے ہیں کہ معاشرہ کس طرح بگڑ جاتا ہے. اگر کوئی شخص اہل نہیں ہے, اس کو بٹھا دیا گیا کسی مقام کے اوپر, وہ نا اہل ٹھیک کام نہیں کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں 10 سال کی عمر میں حاضر ہوا. جب آپ ہجرت کر کے آئے تو میری ماں مجھے حضور کی خدمت میں لے گئیں. بڑے معزز خاندان سے تھے, بہت بڑے انصار کے معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا. تو والدہ حضور کے پاس گئیں, حضور کا بیٹا نہیں تھا, حضور کی بیٹیاں ہی تھیں, تو ان کے پاس لے گئیں کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا 10 سال کا ہے, یہ آپ کی خدمت میں رہا کرے گا, آپ کا خادم ہوگا. کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا, 20 سال کی میری عمر تھی کہ حضور کا وصال ہوا. 10 سال میں حضور کے ساتھ رہا, سفر میں بھی, حضر میں بھی, گھر میں بھی, ہر وقت. میں نے حضور کا کوئی کم ہی خطبہ سنا ہوگا کہ جس خطبے کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو, کیا لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ. اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو عہد کو پورا نہیں کرتا, اور اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو دیانت نہیں کرتا, امانت ادا نہیں کرتا, خیانت کر لیتا ہے, اس کا ایمان کوئی نہیں ہے. فرمایا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور کے خطبوں میں اکثر یہ بات حضور یاد دہانی کے طور پر پیش کیا کرتے تھے. ہم سمجھتے ہیں عہد کی کیا حیثیت ہے, ہم سمجھتے ہیں امانت ٹھیک ہے, ادا ہوگی تو ہوگی, نہ ہوگی تو نہ ہو گئی. اور زیادہ تر ہم پھر اس امانت کے بارے میں تو فکر مند ہیں کہ پیسہ میرے پاس رکھ دیا ہے. اس سے زیادہ نازک امانتیں جو بے شمار لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرتی ہیں, قوم کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں, آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی ہیں, ان کے بارے میں ہم بالکل سوئے ہوئے رہتے ہیں, بالکل بے خبر رہتے ہیں, غافل رہتے ہیں. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو ذر, قیامت کے دن اللہ رب العالمین امانتوں کے بارے میں حساب پوچھے گا. جسے کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے یہ بھی اس کے پاس امانت ہے. جسے ایم این اے بنا دیا گیا, ایم پی اے بنا دیا گیا ہے, ڈپٹی کمشنر بن گیا ہے, کوئی جج لگ گیا ہے, فرمایا ان سب کے سے پوچھا جائے گا, اور قیامت کے دن ان میں سے بہت سارے وہاں پر پکڑے ہوئے آئیں گے. بڑا نازک کام ہے, بہت سارے ان میں سے پکڑے ہوئے آئیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے یہ امانت جو ہے اس میں خیانت کی, اس امانت کے اندر وہ حقدار نہیں ہے, اس کو آپ نے اس کے اوپر بٹھا دیا. اور ہر آدمی اس میں حصہ دار اب تو بن جاتا ہے کہ کون آپ کی نمائندگی کرے گا. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کون اہل ہے. یہ آج سیاسی کوئی اجتماع نہیں ہے, نہ ہمارا سیاسی کوئی مقاصد ہے اس موقع کے اوپر, نہ کسی اور وقت میں آپ سے ہمارا یہ کوئی مطالبہ ہے. لیکن یہ ہماری ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ جب ہم کسی شخص کو یہ امانت سونپنے لگیں تو دیکھیں کہ ہم ٹھیک آدمی کو یہ امانت دے رہے ہیں, اپنی رائے, اپنا ووٹ ٹھیک آدمی کو دے رہے ہیں. یہ قوت ہے, یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے. اور ارشاد فرمایا, یہ ارشاد میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص امانت غیر اہل کو سپرد کر دیتا ہے, اس کے نہ نفل قبول ہوتے ہیں نہ فرض قبول ہوتے ہیں, نہ نفل قبول ہوتے ہیں نہ فرض قبول ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا اللہ کے نبی نے ہمارے لیے, ہمارے سامنے ایک وعید بہت بڑی سنائی ہے. فرمایا کہ اس شخص کے ظالم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جس نے کسی نا اہل کو ایسی چیز دے دی جس کے مقابلے میں کوئی دوسرا اہل موجود تھا. کس بنیاد پر دے دی؟ مفاد کی وجہ سے دے دی, برادری کی وجہ سے دے دی, عصبیت کی وجہ سے دے دی, بے توجہی میں دے دی. یہ سارے جرائم ہیں. ان سارے چیزوں کے بارے میں فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, امانتیں ان کے اہل اور ان کے مستحق لوگوں کے سپرد کرو. ایک امانت اور بھی ہے, جس امانت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 124,000 صحابہ سے باقاعدہ گواہی لے کر اللہ کو گواہ بنایا تھا. کیا اللہ کے نبی جب حجۃ الوداع کے موقع پر پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے اور 124,000 صحابہ آپ کے سامنے تھے, اور 124,000 ہی نبی بھی دنیا کے اندر آئے ہیں, آپ سے پہلے 124,000 نبی دنیا کے اندر آئے ہیں, اس موقع پر صحابہ کی تعداد بھی تقریباً 124,000 تھی, تو آپ نے فرمایا الا هل بلغت، لوگو مجھے بتاؤ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو جواب میں لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا بلغت ونصحت وأديت، آپ نے پیغام بھی پہنچا دیا، خیرخواہی کا حق بھی ادا کر دیا اور امانت پوری طرح سے ادا کر دی، امانت پوری طرح سے ادا کر دی۔ یہ امانت ہے کہ کسی کے پاس کوئی ایک حق بات ہے، آپ نے فرمایا پھر میری بات سن لو، فل یبلغ شاہد الغائب، جو یہاں پر موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں، یہ بھی ایک امانت ہے۔ اسلام بذات خود ایک امانت ہے، علم ایک امانت ہے، اور آپ نے فرمایا بلغ ونی ولو آیا، آپ نے کہا نا کہ وہ ہدیہ کیا ہے، میں اس پر بہت مرتبہ سوچتا رہا، آن حضور نے ارشاد فرمایا میری طرف سے ایک بات بھی تم تک پہنچے آگے دوسرے کو پہنچاؤ، ہر آدمی کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ کیسے پہنچا سکتا ہے، آپ یہ بات کسی کو کہیں گے کہ بھائی آؤ قرآن سننے کے لیے چلیں، یہ بھی پہنچانے والی بات ہے، یہ بھی آپ تک ایک بات پہنچی کہ قرآن سنایا جا رہا ہے، آپ نے آگے کسی کو بتا دیا کہ قرآن سنایا جا رہا ہے، آؤ بھائی قرآن کے لیے چلیں، تو یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدیہ دیا ہے امت کو، ہر امتی کو مخاطب کر کے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں علماء کو کہا ہوگا، بھئی علماء کو کہا ہوگا، آپ نے تو اپنی امت کے ہر فرد کو کہا ہے کہ مجھ سے جو چیز بھی تم تک پہنچے اسے آگے پہنچاؤ۔ اب ہم میں سے ہر ایک اتنا عالم فاضل نہیں ہے کہ اس انداز میں پہنچا سکے، لیکن یہ بات کہ فلاں جگہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، بھائیوں بہنوں آؤ اس کو سنیں، یہ بھی بلغو انی میں آ جاتا ہے، یہ بھی امانت کے اندر ادائیگی امانت کی، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں جو آپ کی امانت تھی اور آپ نے ادا کی، امتی بھی اسی امانت کو اس انداز میں ادا کر سکتا ہے، اور یہ ہر آدمی کام کر سکتا ہے، ہر آدمی ان پڑھ آدمی بھی کام کر سکتا ہے، میں کہتا ہوں گونگا بھی یہ کام کر سکتا ہے، یعنی یہ اشارے سے بھی دعوت دے سکتا ہے، ہاتھ پکڑ کر بھی لوگوں کو لا سکتا ہے، یہ کام ہر آدمی کر سکتا ہے اور یہ کام ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ یہ آپ اگر اس کو ہدیہ سمجھ کر اپنے ساتھ لے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ ہوگا، آپ کے حق میں یہ نفع بخش ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا، قرآن کی دعوت و روشنی جتنی پھیلتی چلی جائے گی ہمارا نامہ اعمال اتنا روشن تر ہوتا چلا جائے گا، جتنا جتنا حصہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کا فیصلہ کرو۔ اب دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا کہ جب تم مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو، کہا کہ انسانوں کے درمیان، ایک جانب مسلمان ہے دوسری جانب کافر ہے، لیکن حق پر اس کیس میں کافر ہے، کافر کا حق فائق ہے، تو آپ کافر کو اس کا حق دیں گے، مسلمان اگر حق کے اوپر نہیں ہے تو مسلمان کو نہ حق ہونے کے باوجود، غلط دعوے کے باوجود آپ نہیں دے دیں گے چیز۔ اور ہاں حضور کی سیرت میں اسی انہی آیات کی روشنی میں ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے، ایک امانت تو یہ ہے کہ جو آن حضور نے بیان فرمائی، ایک اور امانت جو بہت سارے مفسرین نے بیان کی ہے کہ یہ آیت آن حضور پر نازل اس وقت ہوئی تھی جب آپ نے مکے کو فتح کر لیا تھا، مکہ فتح ہو گیا تو خانہ کعبہ کے اندر تھے، آپ کے خانہ کعبہ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی۔ کیسے؟ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عثمان بن طلحہ جو خانہ کعبہ کا چابی بردار تھا، اور یہ تقسیم کی گئی تھی ساری خدمات، پانی بنو ہاشم پلایا کریں گے حاجیوں کو، زمزم کے اوپر ان کا تصرف تھا، زمزم ان کے پاس تھا، خانہ کعبہ کی مرمت اور تعمیر کے لیے کسی اور قبیلے کی ذمہ داری، صفائی کے لیے اور قبیلے کی ذمہ داری، چابی کے لیے ایک اور قبیلے کی ذمہ داری۔ تو وہاں حضور نے اسے کہا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دو، تو اس نے کہا کہ میں جمعرات اور پیر کے دن کھولتا ہوں، اس کے علاوہ میں نہیں کھولتا، اور کوئی بڑا سردار کہے تو عام دنوں میں کھول سکتا ہوں، تمہارے لیے نہیں کھول سکتا۔ ہاں حضور نے اسے کہا کہ اے عثمان، ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا اسے دے دوں گا۔ اس نے کہا کیا اس دن قریش سارے مر جائیں گے، ہمارے جنگجو قتل ہو جائیں گے، چابی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی؟ فرمایا نہیں، قتل کر نہیں کیا جائے گا اس روز، قریش کے لوگوں کو عزت بھی ملے گی، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دے دوں گا۔ اس نے کہا ایسا دن کبھی نہیں آئے گا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، جنگیں ہوتی رہیں، مکہ فتح ہو گیا، آن حضور تشریف لے آئے، اکڑی ہوئی گردنیں جھک گئیں، وہ جو انکار کرنے والے تھے اب سارے کے سارے سر جھکائے سامنے کھڑے تھے، خون کے پیاسے جو تھے اب ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ جس کو ہم نے قتل کرنے کی سازشیں کی آج معاملات تو سارے اس کے ہاتھ میں ہیں، کیا ہوگا؟ ایک خوف بھی تھا ایک امید بھی تھی. تو وہاں حضور نے کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ کانپتا ہوا آیا, ہاتھ کانپ رہے تھے, خیال تھا کہ پتہ نہیں ہاتھ کاٹ ہی دیا جائے, لیکن نہیں, اللہ کے نبی نے اسے چابی لی, دروازہ کھولا, اندر گئے, بتوں سے خانہ کعبہ کو صاف کیا, اور جب نکل رہے تھے تو حضرت عباس آن حضور کے چچا جن سے بڑی محبت تھی آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ چابی مجھے دے دیجئے. اتنی محبت تھی, اتنا احترام تھا, آ حضور فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے باپ کو تو نہیں دیکھا لیکن عباس میرا چچا ہے, میرا باپ ہے, سن وہ ابھی یہ میرے لیے باپ کی مانند ہے, اور عباس کے ساتھ کبھی گستاخی نہ کرنا, میرا باپ ہے. اب باپ کہہ رہا ہے کہ مجھے چابی دے دو, اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت کی, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت داروں کے سپرد کرو, اور آپ نے فرمایا عثمان لو یہ چابی آج میں تمہیں دے رہا ہوں, تم نے انکار کر دیا تھا, آج میں تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں, ساتھ ہی فرمایا یہ چابی قیامت کے دن تک تمہارے خاندان کے اندر رہے گی, اور وہ بڑا ظالم ہوگا جو تم سے یہ چابی چھینے گا, یہ میں تمہیں دے رہا ہوں, اور آج کے دن تک خانہ کعبہ کا کلید بردار وہی خاندان ہے بنو شیبہ, بنو شیبہ کے ہاتھ میں چابی ہے آج کے دن تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی جس کی جو امانت ہے اس کو محروم نہ کرو, اور عثمان بن ابی طلحہ مسلمان بھی ہو گئے, صحابہ میں شامل ہو گئے, چابی بھی ان کو مل گئی, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے یہ کہا تھا تو میں نے مانا تو نہیں تھا لیکن دل کے اندر اسی دن سے ایک کھٹکا تھا, یہ بات ہو کر رہے گی کیونکہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کبھی کوئی بات غلط نہیں ہوئی تھی. یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان ہے اس کے اندر, اور اس آیت کی شان نزول بھی بیان کی گئی ہے. فرمایا جب تم فیصلہ کرو انسانوں کے درمیان تو حق اور عدل کا فیصلہ کرو, کسی جانب ڈنڈی نہ مارو, خواہ تم پنچایت کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہو, خواہ جج کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہو, خواہ عالم اور مفتی کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہو, تم سے جب فیصلہ مانگا جائے حق اور عدل کا فیصلہ کرو. ان اللہ نعم یعظکم بہ, کیا ہی بہتر نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے, اس سے بہتر نصیحت کوئی نہیں ہو سکتی کہ انصاف قائم کرو, عدل کرو, امانتیں ادا کرو. ہمارے ہاں امانتیں ادا نہیں ہوتی, عدل قائم نہیں ہے, نا اہل ہر مقام کے اوپر بیٹھے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہیں. یہ برکتیں ہمیں درکار ہیں, کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے کوئی اللہ کی رحمت سے بے نیاز؟ اللہ تو بے نیاز ہے, بندے تو نہیں ہو سکتے نا, ہمیں اللہ کی رحمت درکار ہے نا. ذرا بتائیے, زبان اللہ نے دیا ہے, درکار ہے تو اللہ کی رحمت درکار ہے, تو اللہ نے رحمت کے حاصل کرنے کا جو راستہ بتایا ہے اسی سے رحمت ملے گی, دوسرے راستوں سے رحمت نہیں ملے گی. امانت, امانت کی حفاظت, امانت اس کی اہمیت, جو اس کا مستحق ہے اس کی پہچان, اور پھر اس تک امانت کو پہنچا دینا, یہ کام بظاہر مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. کبھی آپ بد دل نہ ہو جایا کریں. جب اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے تھے کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی تو کافر تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. آج ہم جب کہتے ہیں اللہ کی کتاب کی روشنی میں کہ اللہ کی کتاب اور اس کا دین غالب آئے گا, بظاہر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کیسے آئے گا, اللہ رب العالمین قادر ہے, انشاءاللہ تعالی یہ غالب آئے گا, اور اس کے غلبے کی طرف قوم بڑھ رہی ہے, اس کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے. یہ قرآن مجید مسجد سے اگر بازار, سڑک, میدان, پارک کے اندر آیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ پیش قدمی ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالی اس ملک کے اندر, اس امت کے درمیان اللہ کا دین غالب آئے گا. امانتیں ادا ہوں گی تو ایسا ہوگا, اور ایسا ہوگا تو امانتیں ادا ہوں گی, دونوں لازم و ملزوم ہیں. اس طرح سے بھی سفر, اس طرح سے بھی رحمت کا سفر شروع ہو جاتا ہے. آپ ادھر سے چلیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح سے چل پڑے گی. فرمایا کہ اللہ کیا بہتر نصیحت تمہیں فرماتا ہے, ان اللہ کان سمیعا بصیرا, بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ دیکھنے والا ہے. اسے پکاریے وہ سنے گا, اس کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کیجئے وہ آپ کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا. وہ تو اپنے بندوں پر ہر وقت نظر ڈالتا ہے, نظر رحمت ڈالتا ہے, غفلت ہماری طرف سے ہوتی ہے, کمی کوتاہی اس کی طرف سے نہیں ہے. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. جتنا مانگو گے وہاں سے ملے گا, جو کچھ بھی عرض کرو گے وہاں سے پاؤ گے, اس در کے اوپر آنے کی ضرورت ہے. اور ہم تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ سارے مل کر اس در پہ پہنچ جائیں. میں کبھی یہ نہیں کہتا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس کے در پر لے جائیں, میں کہتا ہوں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارے اس کے در پر پہنچ جائیں. ہم سارے اس کے در سے دور ہیں, ہم سارے اس کے محتاج ہیں, ہم سب کو مل کر یہ سفر کرنا ہے, ہم سب کو ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے, اور یہ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا یہ تعلق قرآن کی وجہ سے, اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے, اس کے اندر اخلاص, اس کے اندر اپنائیت, اس کے اندر للہیت, اس کے اندر کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے, کوئی اور مقصد نہیں ہے, اور کہیں اور کوئی مقصد آ گیا تو وہ شخص نامراد ہو گیا. یہاں کھڑے ہو کر اگر وہ بات کر رہا ہو, وہاں بیٹھے یہ بات سن رہا ہو, دل میں کوئی اور ارادہ ہے تو بات بگڑ جاتی ہے. دل کے اندر اگر ارادہ اللہ کی رضا کا ہے تو بات بن جاتی ہے. ہمارے پیش نظر یہی چیز ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں, اور اللہ کی رضا قرآن کے راستے سے ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے راستے سے ہے, اور یہی ہماری آگے اگلی آیات یہ کہہ رہی ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت غیر مشروط اطاعت ہے, اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے. اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اس پر کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. ہاں سمجھنے کے لیے, قرآن کی آیتیں سمجھ نہیں آ رہی تو سوال آپ کر رہے ہیں, یہ تو طلب علم ہے. کوئی حدیث سمجھ نہیں آ رہی, دو احادیث آپس میں ان کا انطباق نہیں ہو رہا, آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی سے پوچھتے ہیں, تو اس کا تو حکم دیا گیا فاسألوا اہل الذکر, جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو. لیکن اس انداز میں سوال کرنا کہ جس میں استہزاء ہو, جس میں تمسخر ہو, جس میں قرآن یا حدیث کی کسی بات کو ہلکا سمجھا جائے, جو آج کل مترفین کا ایک طبقہ ایک رواج بنا چکا ہے اور ان کی مجلسوں کے اندر ہر روز کا یہ معمول بن گیا ہے, یہ چیز جو ہے یہ شیطان کا عمل ہے. اس بارے میں اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کے بارے میں اس انداز میں کوئی سوال کرنا ایسا کیوں ہے؟ ہمارا یہ مقام و منصب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایسا کیوں ہے. اللہ کے رسول وہاں پر تھے جہاں کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا, اللہ رب العالمین سے ان کا رابطہ اور تعلق تھا. جس طرح قرآن حجت ہے, حدیث بھی حجت ہے, ہاں اس کا انتباق کرنے میں اگر ہم ناکام ہو جائیں, ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو بات, تو اہل علم سے پوچھنا چاہیے کہ جی مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھا دیجئے, مجھے اس حدیث کا مفہوم سمجھا دیجئے. لیکن اللہ کا حکم, اللہ کے رسول کا حکم ہر معاملے میں اس امت کے لیے وہ قول فیصل حرف آخر ہے, اور اسے سرتابی کرنا یہ گناہ نہیں ہے, کفر ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ہلکا سمجھ کر اور اس سے بغاوت کر دینا یہ گناہ نہیں ہے, یہ کفر ہے, کفر. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور ان کی بھی اطاعت کرو جو تم میں سے تمہارے اولو الامر ہیں. اولو الامر, اولو الامر خواہ وہ سیاسی اولو الامر ہیں, تم میں سے, یہ بات پیش نظر رہے, مطلق نہیں کہا اولو الامر. اولو الامر منکم, منکم اطیع اللہ و اطیع الرسول کی طرف لوٹے گا. منکم کون ہوگا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول کو جو کوالیفائی کرے گا, جو اس کے مطابق ہوگا, ظاہر ہے ہمارے سر آنکھوں پر. اس کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تمہارے اوپر ایک حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے, جس کا سر کشمش کی طرح اس کا ہو, رأسہ کا زبیب کشمش کی طرح کا سر ہو, تو بھی اس کی اطاعت کرو, معروف کے اندر اس کی اطاعت سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو. لیکن جو اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے تو وہ اولی الامر منکم نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی کا جو بھی حکم دے گا اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اللہ کی نافرمانی کا اگر کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت, ذرا آواز آئے نا, اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی, اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اطاعت وہی ہوگی جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگی. آپ نے فرمایا انما الطاعت فی المعروف, حدیث ہے کہ اطاعت تو معروف کے کاموں کے اندر ہے, اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے اندر کوئی اطاعت نہیں ہے. جو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو مومن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کے خلاف اپنی آواز کھولے اور اس کی بات کا انکار کر دے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملات کے بارے میں تو کوئی تنازع نہیں ہے, لیکن تمہارے درمیان, عوام الناس کے درمیان, حکمرانوں کے درمیان, ایک شہری اور دوسرے شہری کے درمیان, ایک مفتی اور دوسرے مفتی کے درمیان, ایک جج اور دوسرے جج کے درمیان, ایک ایم این اے دوسرے ایم این اے کے درمیان, اگر کوئی آپس میں جھگڑا ہے تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اس کا فیصلہ کہاں سے لو؟ اللہ کی کتاب سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت سے اس کا فیصلہ لو. اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جاتی تھی صحابہ کرام کے سامنے تو آپس کے جو جھگڑا اور تنازع ہوتا تھا آوازیں پست ہو جاتی تھیں, خاموشی چھا جاتی تھی, سر جھک جاتے تھے, اور ہر ایک شخص یہ کہتا تھا کہ آمنا سمعنا واطعنا، ہم ایمان لائے، ہم نے بات کو سن لیا، ہم نے اطاعت کی، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، سر تسلیم خم ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف حکم جب دیے جانے لگے، آج بھی وہی روش ہے، اللہ کا حکم ایک جانب ہے اور ہمیں حکم دوسرا دیا جا رہا ہے، اللہ کا قانون ایک ہے اور ہمیں ایک اور قانون کے اوپر کاربند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جب وقت کے ظالم حاکموں نے کہا کہ یہ فتویٰ دو جو ہم کہتے ہیں، فرمایا بھائی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت اس کے خلاف بات کر رہی ہے، میں کیسے فتویٰ دوں؟ کہا سارے علماء نے دے دیا ہے. فرمایا اگرچہ ساری دنیا بھی دے دے، ساری دنیا بھی دے دے، میں احمد بن حنبل اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف بات نہیں کر سکتا، نہ فتویٰ دے سکتا ہوں، نہ اس کی تائید اور تصدیق کر سکتا ہوں. کہا اس کی سزا بھی ملے گی. کہا یہ سزا تو بڑی ہلکی ہے، وہاں جو سزا ملے گی اس کا تصور کرو. سزا کیا دی گئی؟ جیل میں بند کر دیا گیا، کوڑے مارے جاتے تھے، اور کوڑے مارنے والے جو ہیں ان کا یہ حال تھا کہ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو لایا گیا، ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اور دوپہر کا وقت تھا، شدید دھوپ تھی، جلاد باری باری کوڑے مار رہے تھے، اور ظالم حاکم وقت سامنے بیٹھا تھا، اور میں محسوس کر رہا تھا، بیان کرنے والے نے کہا کہ اگر وہ مست ہاتھی کو بھی کوڑے مارے جاتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، لیکن اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں برداشت کر رہا تھا، لیکن ظالم کے غلط حکم کے اوپر وہ بات اس کی ماننے کو تیار نہیں تھا. آج جب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جبا و کبا، بہت سارے پگڑی اور امامہ، بہت سارے تسبیح اور ریش مبارک کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، جہاں اللہ کے احکام کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، اللہ کے احکام کے خلاف فیصلے ہم سے لینے کی بات ہو جاتی ہے. تو متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، کس کافر ادا کا غمزہ خون ریز ہے ساقی. یہ بڑی بڑی بہت ہی افسوسناک بات ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے تھے ہاتونی شیئم من کتاب اللہ او من سنت رسولہ و الا فلا. اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کی کتاب میں سے کوئی دلیل لے آؤ، سر تسلیم خم ہے. کس کے سامنے خم ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے. اور اگر وہاں کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سر نہیں جھکتا، یہ سر پھر باطل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسی شخص نے بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل کو لایا جاتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے، پھر جیل بھیج دیا جاتا تھا، اور ہمیشہ صبر کے ساتھ کوڑے برداشت کرتے تھے. ایک دن انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا. بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ذرا مجھے معلوم محسوس ہونا کہ بات پہنچ رہی ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے، بات پہنچ رہی ہے، ماشاءاللہ. آسمان کی طرف دیکھا. اللہ والے جب اللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا اللہ ان کی طرف نہیں دیکھتا؟ اللہ والے تو کبھی بھول بھی جاتے ہیں، نیک آدمی بھی ہو تو سو بھی جاتا ہے، غفلت بھی فطری بات ہے، اللہ تو نہیں سوتا. پہلے دن آپ نے سنا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو اونگ اور نیند نہیں آتی، وہ تو ہر لمحے اپنے بندے کو دیکھتا ہے. تو آسمان کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں نیچے کر لی، پھر جیل بھیج دیا گیا. بعد کا دور آیا، بعد کے حاکم نے ان کو جیل سے رہا کیا، اشرفیوں کے توڑے بھیجے تو واپس کر دیے، اور اس وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ معتصم اور مامون کے کوڑے اتنے سخت نہیں تھے جتنے متوکل کے توڑے سخت ہیں. اور فرمایا لوگوں بعد میں آنے والوں کو بھی بتا دینا، کئی لوگ کوڑے برداشت کر جاتے ہیں، توڑے برداشت نہیں کر سکتے، وہاں آ کر پھسل جاتے ہیں. تو اس شخص نے کہا جی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. علماء کی شان رہی ہے ہمیشہ، اور یہی علماء کی شان ہے، وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں معلوم ہوگا تو اٹکل پچو بات نہیں کروں گا. اور اس سے کسی کی علمیت پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ پورا علم تو اللہ کے پاس ہے، بندہ کون ہے جس کے پاس پورا علم ہے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو کوئی پوچھے ضرور جواب دینا ہے، حالانکہ یہ علمی مقام نہیں ہے. تو کہا کہ بھائی مجھے علم ہوگا تو بتا دوں گا، علم نہیں ہوگا تو میں کہوں گا کہ مجھے علم نہیں ہے. فرمایا ہاں یہ وعدہ کیجئے کہ آپ کو علم ہے تو بتا دیں گے. فرمایا کہ ہاں. تو کہا میں نے آپ کو دیکھا تھا معتصم کے دربار میں، آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے، ایک دن آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تھا. تو ٹھنڈی آہ بھری. فرمایا کہ اگر تو نے مجھ سے وعدہ نہ لے لیا ہوتا تو یہ راز بندے کے سینے میں ہی رہتا، اور بندے کا رب ہی جانتا، کوئی اور نہ جان سکتا، لیکن تو نے مجھ سے وعدہ لے لیا. فرمایا جب مجھے کوڑے مارے جا رہے تھے تم نے دیکھا میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرا ازار بند ٹوٹ گیا تھا، اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے کہا کہ اللہ تیرے بندے کا ستر تیرے ہاتھ میں ہے، ازار بند ٹوٹ گیا تھا، پاجامہ نہیں گرا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ میرے کوڑے لگ رہے ہیں ذرا روک دے، لیکن آج یہ کہا فذکرونی اذکرکم، جو اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں اور اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، پھر اس مقام پر بھی وہ آ جاتے ہیں کہ آسمان کی طرف وہ دیکھتے ہیں اور وہاں سے فوراً جواب آتا ہے، فوراً جواب آتا ہے۔ تو کہا کہ اس روز میرا ازار بند ٹوٹ گیا تھا، ہاتھ بندے ہوئے تھے، خلق کے سامنے کھڑا تھا، میں نے اللہ سے کہا اللہ تیرے بندے کا ستر تیرے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ والے ہیں جو اطاعت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اگر کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے تو یہی بات اصرار کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، اگر اس طرف نہیں آتے فلا طاعۃ ولا سمع، تو پھر کوئی اطاعت اور کوئی تمہاری بات کے اندر وزن ہمارے نزدیک نہیں ہے، نہ اطاعت کریں گے نہ بات تمہاری قبول کریں گے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو یہی راستہ ہے، دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہیں کہ نہیں دوسرے راستے پر بھی چلا جا سکتا ہے، نہیں، کوئی کسی اور راستے پر نہیں، یہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ، سیدھا راستہ۔ پہلے دن کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، پہلے درس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ درخواست اللہ کی اپنی تعلیم کے مطابق، تو راستہ ایک ہی ہے، بہت سارے نہیں ہیں، صراط المستقیم ایک ہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کا راستہ ہے، اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، ہر معاملے میں۔ اور ایسا نہ ہو کہ ظالم بادشاہوں کے سامنے تو ہم کہیں کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، لیکن اپنا نفس جب منوانا چاہے تو اس کی بات مان جائیں، نہیں، اپنے نفس کو بھی یہ بات سمجھائیں، اپنے نفس کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ اے نفس، یہ اللہ کی اطاعت کے راستے سے ہٹانے والا کام چھوڑ دے، میں اللہ کی اطاعت کے راستے سے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے راستے سے نہیں ہٹ سکتا، میں اس راستے پر چلوں گا۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہترین یہی ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر جو ایک جھگڑا اور ایک کلیش چل رہا ہے، اکھاڑ پچھاڑ ہر روز ہوتی ہے، ظلم ستم ڈھایا جاتا ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، اس سارے کا علاج اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی طرف رجوع ہے، اور انشاءاللہ یہ کام ہم کرنا شروع کر دیں گے، حالات ضرور تبدیل ہوں گے، انصاف بھی ملے گا، روزگار بھی ملے گا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، وہ ظلم کہ جس سے ہر آدمی دکھی ہے۔ یہاں ہمارے اس مجمع کے اندر، اس مجلس کے اندر ایک ایسا شخص بیچارہ آج بیٹھا ہے، چند روز پہلے جس کے بیٹے کو ظلم کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑا گیا، بے لا وارث قرار دے کر فیروز والا تھانے میں اس کو دفن کر دیا گیا، والدین ڈھونڈتے رہے بےچارے، وہ یہاں پر موجود ہے، اور اس نے ہم سے درخواست کی ہے، چودھری ارشاد حسین صاحب نے ہمیں رپورٹ دیا جو ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں جمیل پارک کے، کہ منشا مستری، اس کا بیٹا منیر قتل کر دیا گیا اور والدین پریشان ہیں، جنازہ بھی نہیں پڑا گیا، اور انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ آج آپ اس کی غائبانہ نماز جنازہ یہاں پڑھ دیں، انشاءاللہ ہم نماز جنازہ پڑھیں گے۔ نہ صرف یہ نماز جنازہ پڑھیں گے بلکہ یہ ہمارے ایم این اے بھی یہاں پر موجود ہیں، ہمارے کونسلرز بھی موجود ہیں، ناظمین بھی موجود ہیں، یہ ظلم کی داستان جو ہے اور یہ ظالموں کا جو ظلم ہے، انشاءاللہ مظلوم کا ساتھ بھی دیں گے، مظلوم کا ساتھ بھی انشاءاللہ تعالی دیں گے، اور ظالموں کا پتہ بھی چل گیا ہے کون ہیں، اور انشاءاللہ ان کی گرفتاری بھی ہوگی، لیکن یہ سارے کام جو ہیں، یہ ظلم کے، یہ سارے ہر روز جو ظلم ہو رہا ہے، اس کا دروازہ بند کرنے کی ضرورت ہے، یہ ظلم کسی ایک جگہ نہیں رکتا، یہ ہر گھر کے دروازے تک آ پہنچتا ہے، اس ظلم کا روکنا ضروری ہے، یہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ الم تارا الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا تو نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے نبی، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور حال ان کا یہ ہے، دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں کہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، رسول آپ کو بھی مانتے ہیں، لیکن عمل کیا ہے، وہ اپنے معاملات کے فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول سے کرانے کی بجائے اللہ کے باغیوں سے کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو مدینہ میں نازل ہوئی تھی، 1420 سال پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، قربان جائیں قرآن کے، یوں معلوم ہوتا ہے آج نازل ہوئی ہے، کس کے لیے، اس ہمارے معاشرے کے لیے، اللہ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ بھی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اور عشق کا دعویٰ بھی ہے، اور فیصلے کہاں کرواتے ہیں، طاغوت کے پاس جا کر کرواتے ہیں، اللہ کے باغیوں کے پاس جا کر کرواتے ہیں، اس قانون کے ذریعے سے کرواتے ہیں جو قانون اللہ اور اللہ کے رسول کے حکام سے ہٹا ہوا قانون ہے، اس نظام کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں جو اللہ کی بغاوت کا نظام ہے۔ تو فرمایا کیا تم نے دیکھا ان کو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، آپ پر بھی ایمان کا دعویٰ، آپ کی کتاب پر بھی ایمان کا دعویٰ، اللہ پر بھی ایمان کا دعویٰ، لیکن عمل ان کا یہ ہے کہ فیصلے طاغوت سے کروانا چاہتے ہیں۔ وقت عمر ہوں یکفرو بے، اور انہیں تو حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کر دیں، شیطان کا انکار کر دیں، اللہ سے بغاوت کرنے والوں کا انکار کر دیں، ان کو ٹھکرا دیں، مسترد کر دیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُذِلَّهُمْ ظَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں پھینک دے، اور شیطان تو دشمن ہے، پہلے دن سے اس نے اعلان کر رکھا ہے اور وہ لگا ہوا اس کام کے اندر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف اور ان کے احکام کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھتے ہیں منافقین کو، یسدون، رک جاتے ہیں، یعنی اس طرف۔ میں نے پہلے دن آپ کو ایک بات بتائی تھی، یا غالباً کل ہی بتائی تھی، شمع اور پروانہ، یاد ہے؟ جو کل آئے تھے ان کو تو یاد ہی ہونی چاہیے نا، ابھی کل کی بات ہے۔ شمع اور پروانہ، تو پروانے تو شمع کی گرد یوں آتے تھے پھر جاتے ہی نہیں تھے، اور منافقین جب ان کو بتایا جاتا تھا تو بھونرے کی طرح سے وہ اطلاع دے دیتے تھے شمع جل گئی ہے۔ فرمایا جب بلایا جاتا ہے اللہ کے رسول کی طرف تو کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا سدون آن کا سدود، آپ سے دور ہٹتے ہیں۔ یہ بھی شان نزول اس کی بیان کی گئی ہے۔ ایک منافق تھا بشر نامی، بشر، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا تھا، کسی چیز کا کوئی تنازع تھا، دعویٰ اس کا بھی تھا اس کا بھی تھا، تو اس یہودی نے کہا آؤ تمہارے نبی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، اور اس کو یقین تھا کہ یہ نبی سچے فیصلے کرتا ہے، یہودی کو بھی یقین تھا اس بات کا، اور منافق کو بھی یقین تھا کہ یہ نبی سچے فیصلے کرتا ہے، لیکن میں چونکہ حق پر نہیں ہوں فیصلہ میرے خلاف جائے گا، تو اس نے کہا چلو تمہارے سردار کعب بن اشرف سے فیصلہ کرواتے ہیں، یہودیوں کے سردار سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول تو اس کو رشوت دی جا سکتی ہے، اس سے فیصلہ اپنے حق میں کروایا جا سکتا ہے، پھر اگر ہمارے میرے حق میں فیصلہ نہ کرے گا تو میں یہ جھگڑا کھڑا کر دوں گا کہ یہودی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ منافق کے ذہن میں یہ بات تھی، ہاں حضور کی طرف جانے کا جب یہودی نے بار بار اصرار کیا تو یہ مان گیا، حضور کے پاس گئے، معاملہ پیش کیا، حضور نے بات سنی دونوں کی، اور ہاں حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ شروع میں آیا نا کہ جب فیصلہ کرو تو عدل کا فیصلہ کرو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل کروں، اللہ کے رسول نے عدل کیا، اور اس عدل کی تو مثالیں ایسی ہیں کہ انشاءاللہ یہ مثال بھی آپ کے سامنے کسی اور درس میں اسی سلسلے میں عرض کروں گا۔ جب اپنا چچا زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا تو کیسا عدل کیا تھا، یہاں اللہ کے نبی نے جب عدل کا فیصلہ دے دیا اور وہاں سے نکلے تو منافق نے کہا کہ بھائی آؤ عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ ذل میں یہ خیال گزرا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں جلال ہے، کفر کے لیے ننگی تلوار ہیں، تو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، شاید وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں۔ اب یہودی نے کوئی اصرار اور انکار نہیں کیا، اسے پتا تھا کہ جو اللہ کے ان کے نبی نے جو فیصلہ کیا ہے تو عمر وہی فیصلہ کرے گا، یہودی کو یقین تھا اس بات کا، اور یہ یہودیوں کو یقین جو ہے اس حد تک تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بدبختوں نے مانا تو نہیں ہے، حالانکہ اس طرح پہچانتے تھے اللہ کے نبی کو، سچا نبی ہے پوری علامات کے ساتھ، جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن نہیں مانا، تو کہا کہ چلو ہم عمر کے پاس چلے چلتے ہیں۔ وہ گئے حضرت عمر سے جا کر بات کی، تو اس یہودی نے کہا جناب آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، لیکن یہ بات سن لیں کہ پہلے ہم آپ کے نبی کے پاس گئے تھے اور وہاں سے ایک فیصلہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں آؤ عمر سے فیصلہ کروائیں، تو میں نے کہا چلو عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ ان کا اچھا نبی پاک نے فیصلہ کر دیا؟ کہ ہاں انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ پھر یہ تمہیں لے کے میرے پاس آ گیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہ اچھا میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اندر گئے اور تلوار لے آئے۔ سارے مفسرین نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے، حدیث کی روایات کے ساتھ، حدیث کے استشہاد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تلوار سے اس منافق کا گلا کاٹ دیا، اب بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا، اس منافق کے خاندان والوں نے، اس کے ورثاء نے دعویٰ دائر کر دیا آن حضور کے سامنے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح قتل کرنے کی تو اجازت بھی نہیں تھی، آن حضور اس پر کچھ پریشان بھی تھے، خاموش بھی تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کر دی، اور اس کی اگلی آیات جو ان میں بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول کا فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس پر ان کا دل راضی نہیں ہوا، تو پھر ان پر یہی کچھ ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ان کی کوئی بات قبول نہ کیجئے، اور عمر نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک فیصلہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فیصلے کی تائید اللہ کی آیات نے کر دی۔ اس منافق کو قتل کر کے یہ کہا کہ جو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا اور کہتا بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں, تو پھر اس کی سزا یہی ہے, کیونکہ رسول اللہ کا فیصلہ نام انہوں نے یہ اپنی طرف سے اجتہاد کیا جو ٹھیک تھا. انہوں نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا اور کہتا ہے مسلمان ہوں تو وہ تو مرتد ہو گیا, یعنی اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد نکل گیا اسلام سے. یہ فیصلہ عمر تو کر سکتے تھے, کوئی اور عام آدمی نہیں کر سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں بھی اس کے یہ فیصلہ کر دوں. نہیں, کسی اور کو یہ اجازت اس لیے نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ کام کر دیا, تو وہی نازل ہو رہی تھی, وہی نے اس کی تصدیق کر دی. اب ایک نظام اللہ نے دے دیا ہے کہ کسی نے بھی کوئی جرم کیا ہے تو ایک نظام اور قاعدے اور اصول اور ضابطے کے مطابق کوئی عدالت فیصلہ کرے, کوئی ایسا موقع اور مقام ہو جہاں پر فیصلہ کیا جائے. ہر آدمی اس طرح کا فیصلہ کرنا نہ شروع کر دے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو تھا, ہر آدمی کا یہ مقام نہیں ہے. اس لیے پرجوش نوجوانوں کو میں یہ کہتا ہوں, علم حاصل کیجئے اور انتباق کیجئے ہر حکم کا, ہر نظیر کا, ہر تاریخی واقعہ کا, اور اس کو غلط انداز میں کہیں کوٹ بھی نہ کیجئے, استعمال بھی نہ کیجئے. ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے, ظلم کے خلاف منظم ہو کر جدوجہد کیجئے, لیکن ہاتھ میں تلوار لے کر, ہاتھ میں بندوق لے کر خود فیصلے کرنے کے لیے نہ نکل کھڑے ہوں. یہ فیصلے رائے عامہ کو بیدار کر کے, نظام کو تبدیل کر کے, اس قانون کو, اس ان احکام کو نافذ کر کے انشاءاللہ کیے جائیں گے, خیر ہوگا اس کے اندر. میرے دوستو, بھائیو, بہنوں, آج کی آیات یہاں پر ختم ہوئیں. ہم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جو مغرب کے قانون کی باتیں کرتے ہیں, اور کئی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے اندر یہ ترقی ہے, یہ ترقی ہے. کیا ترقی ہے؟ ترقی یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ ان کے گرجا گھروں نے اور ان کے مذہبی لوگوں نے, ان کی عدالتوں نے یہ طے کر دیا, فیصلہ کر دیا, مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. اس کو قانون کہہ سکتے ہیں, اس کو تہذیب کہہ سکتے ہیں. اس پر لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑی ترقی ہے. کیا ترقی ہے؟ خاک ترقی ہے. لعنت ہے اس ترقی کے اوپر جو ترقی اس راستے کے اوپر لے جائے. اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا, اور میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں, آپ اپنی قدر کو پہچانیے, اپنی قیمت کو پہچانیے, اپنے مقام کو پہچانیے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا, وہ زندگی کی شب تاریخ سحر کرنے کے قابل نہیں ہے, وہ تو حیوانوں سے بدتر ہیں. آپ زندگی کی شب تاریخ کو سحر کر سکتے ہیں. کیسے؟ قرآن کے ذریعے سے, سنت کے ذریعے سے, اسلامی قانون کے ذریعے سے. اسی کی طرف آنے کی ضرورت ہے. ہمیں مغرب کے قانون کی طرف لے جانے والے دشمن ہیں ہمارے. ہم مغرب کے قانون کی طرف نہیں جائیں گے, نہ مشرق کے قانون کی طرف جائیں گے. ہم مدینہ اور مکہ کے قانون کی طرف جائیں گے, محمد رسول اللہ اور اللہ رب العالمین کے قانون کی طرف جائیں گے. یہ ہمارا فیصلہ ہے, سوچا سمجھا فیصلہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. وقت پورا ہوا, دعا باقی ہے, دعا بھی کریں گے, اور دعا کے بعد یہاں انشاءاللہ منیر بیچارہ جو مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا گیا, اور جسے بے وارث لا وارث قرار دے کر پتہ نہیں کس انداز میں دفن کر دیا گیا, اس کے مظلوم باپ سے ہم اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں, اس کے پورے خاندان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں, اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے. اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے, اس کے درجات بلند فرمائے. مسلمانوں کے معاشرے میں کسی مسلمان کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا جائے تو بڑا المیہ ہے, ہمارے لیے بڑا المیہ ہے. انشاءاللہ ہم جنازہ یہاں ادا کریں گے. اور ایک بات یہ آپ سے عرض کر دوں کل کے پروگرام کے حوالے سے, کہ کل کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں آپ کے سامنے وہ بات آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیسی فوجوں کے ساتھ اپنی حفاظت میں لیا تھا, کبوتر, مکڑی, اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے مقرر ہو گئے اور انہوں نے انکار نہیں کیا. کبوتر نے نہیں کہا میں مسکین کیا حفاظت کروں, کہا اللہ تیرا حکم ہے, میں حاضر ہوں. میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں, ہم حاضر ہو جائیں, بس حاضر ہو جائیں, لوگوں کو کہیں آؤ حاضر ہو جائیں. اس کبوتر نے حاضری دے دی, زندہ جاوید ہو گیا. مکڑی نے کہہ دیا ہاں اے اللہ تیرا حکم ہے, میں اگرچہ کمزور ہوں لیکن تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے, زندہ جاوید ہو گئی. ہم بھی حاضر ہو جائیں, بس یہ حاضری ضروری ہے. اور ساتھ ہی میں آپ سے عرض کروں کل آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ جب ایک سر کھجوریں لائی گئیں اور اللہ کے رسول نے کہا زمین و آسمان کے سارے خزانوں سے یہ زیادہ قیمتی ہیں, ان کی قیمت اتنی پڑ گئی. اور کیسے پڑ گئی, کیسے پڑ گئی؟ ایک سر کھجوروں کی قیمت اللہ اللہ, ساری زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی. تو کل سنیے کیسے پڑ گئی, اس کی قیمت یہ کیسے پڑ, اور کس طرح سے, کیا جذبہ تھا, صحابی نے کس انداز میں آ کر کہا تھا اور اللہ کے رسول نے کس انداز میں جواب دیا تھا، اور اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا، پھر ساتویں آسمان سے عرش عظیم سے جواب آیا اور قرآن کے الفاظ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا، ایک سر کھجوریں۔ تو کل انشاءاللہ سنیے یہ صحابہ کرام کے واقعات۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت برحمتک نستغیث۔ یا اللہ تیرے ہاتھ میں خیر کے سارے خزانے ہیں، یا اللہ ہم خیر کے طلبگار ہیں، یا اللہ تو شر سے محفوظ کر سکتا ہے، ہم تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ مانگتے ہیں شر سے، یا اللہ ہمیں شر سے اپنی حفاظت میں ہمیشہ ہمیشہ اپنا سایہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر وہ خیر طلب کرتے ہیں جو تیرے نبی اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا تھا۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر اس شر کے مقابلے میں پناہ مانگتے ہیں جس شر سے تیرے نبی اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ مانگی تھی۔ یا اللہ تیرے بندے، تیری بندیاں تیرے دین کی محبت کے لیے آتے ہیں، اخلاص کے ساتھ آتے ہیں، یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ اپنی زبان سے لوگوں تک دعوت پہنچاتے ہیں، ان کی زبان میں اثر پیدا کر دے۔ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اپنی کتاب کی طرف پھیر دے، اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ان کی نیک حاجات جو بھی ان کے دل کے اندر ہیں ان کو پورا فرما دے۔ یا اللہ دلوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ زخمی دلوں پر اپنی رحمت کا مرہم رکھ دے۔ یا اللہ جو اولاد سے محروم ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد تو نے عطا فرمائی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری نوجوان نسل، ان پر شیطان نے حملہ کر رکھا ہے، یا اللہ شیطان کے حملوں کو ناکام بنا دے۔ یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ مجاہدین کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، تو بن مانگے عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم علی عبدک وحبیبک محمد النبی۔